Canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey rahbere.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات على محمد وعلى آله.
صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان محترم، موضوع سخن ہے عرفان عبادت، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں عبادت کی کچھ خصوصیات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جن خصوصیات کے ذریعے نہ تنہا ہم اپنی عبادتوں کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں بلکہ اس عبادتوں کے سہارے سے خود اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں. ان خصوصیات میں ہم نے دو خصوصیتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، جس میں پہلی خصوصیت ہے کہ علم اور آگاہی اور معرفت کے ساتھ عبادت ہو، کہ انسان کو پتا چلے کہ وہ کس کا سجدہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنے ہی عبادت میں لذت اور لطف بڑھتا چلا جائے گا. دوسری خصوصیت جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، عبادت نہ تنہا علم اور معرفت کے ساتھ ہو بلکہ عبادت عاشقانہ ہو، عبادت محبت کے ساتھ ہو، عبادت عشق کے ساتھ ہو، کہ جتنا عشق انسان کا عبادت میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان عبادتوں کی طرف راغب ہوگا. اس لیے عشق میں انتظار جزا نہیں ہوتا، عشق میں انتظار صلہ نہیں ہوتا، عشق میں انتظار انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ عشق میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ معشوق نے کیا فرمایا ہے، معشوق کا حکم کیا ہے، اس کے لبوں پر انسان کی نگاہیں ہوتی ہیں، اس کے احکام کی طرف انسان کی توجہات ہوتی ہیں، جو حکم وہ دیتا چلا جائے گا عاشق اسے بجا لاتا چلا جائے گا. ممکن ہے اس راہ میں مشکلات ہوں، ممکن ہے اس راہ میں پریشانیاں ہوں، ممکن ہے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے. جیسے ہم نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا، محبت کی نشانی یہی ہے کہ انسان مشکلات سے نہ گھبرائے بلکہ مشکلات کو قبول کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے. یہ مشکلات اور یہ مسائل انسان کی زندگی میں خود اس کے امتحان کے لیے ہے، کبھی محبت کا امتحان، کبھی عشق کا امتحان، کبھی اس کی معرفت کا امتحان ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صاحبان ایمان کے لیے جو مشکلات اور مصائب کا ذکر کیا ہے، وہ مومنین کے درجات کو بڑھانے کے لیے ہے. بلا اور مصیبت اور مشکل کافر کے لیے عذاب ہے اور مومن کے لیے امتحان ہے، اور جو امتحان دیتا چلا جاتا ہے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، درجات کی بلندی کے لیے ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، کمالات تک پہنچنے کے لیے مسائل اور مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ محبت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ کہ انسان مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے، اور آخری نشانی جس کی طرف ہم نے وعدہ کیا تھا، اس نشانی پر ہم زیادہ تر گفتگو کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ انسان محب ہے، عاشق ہے کسی کا، اللہ کا، محمد و آل محمد کا عاشق ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی طرف خیال کرے کہ وہ محبت میں غلوب سے پرہیز کرے، محبت میں حد سے بڑھ جانے سے پرہیز کرے۔ ہمارے روایات میں، آیات قرآنی میں جو خوبصورت موضوع ہے جس کی طرف مطرح کیا گیا، پروردگار عالم نے اشارہ کیا، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ موضوع ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اعتدال کو اپنائیں۔ ایک لفظ ہے اعتدال، ایک صفت ہے اعتدال، اس اعتدال کی طرف بار بار ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا۔ اعتدال یعنی ہماری اپنی زندگی میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے اسکالرز نے اس موضوع پر کافی گفتگو کی ہے، اکثر جتنی دنیا میں پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں مختلف ممالک میں، مختلف مذاہب کے لوگوں میں، مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں میں، کہ ان کی زندگی بیلنس نہیں ہو پاتی۔ جب زندگی میں اعتدال نہیں پایا جاتا تو ظاہر سی باتیں پریشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اپنی توجہ چاہتا ہے انشاءاللہ ایک منزل تک ہم پہنچیں گے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا میں خود اعتدال کو برقرار رکھا ہے، والسماء رفعها ووضع المیزان، ہم نے آسمان کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد دنیا میں بیلنس کو برقرار رکھا ہے۔ اگر نظام کائنات میں، نظام شمسی میں یا ہمارے وجود سے باہر جو یہ کائنات ہے وہاں بیلنس نہ ہو تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، دنیا تباہ ہو جاتی ہے، وہاں انسان ہر چیز اپنے اپنے کام کرتے چلے جا رہا ہے، چاند اپنا کام، سورج اپنا کام، نہ دوسرے میں ٹکراؤ ہے، نہ ایک دوسرے میں حملہ آور ہوتے ہیں کوئی ایک دوسری چیز، نہ چاند سورج پر حملہ کرتا ہے، نہ سورج چاند پر حملہ کرتا ہے، یا نہ دونوں مل کے ستاروں پر حملہ کرتے، یہ حملے تو صرف انسانیت میں پائے جاتے ہیں، جتنے بھی حملے ہیں، جتنے بھی لوٹ مار ہے، جتنے بھی پریشانیاں وہ انسان میں، کائنات میں پروردگار عالم کہتا ہم نے میزان کو برقرار کیا ہے کہ وہ قانون کے پابند ہیں، ذرہ برابر جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس ذمہ داری سے ذرہ برابر وہ ہٹتے نہیں ہیں۔ رفعہ وضع المیزان، ہم نے میزان کو قائم کیا، میزان یعنی کیا؟ اعتدال، میزان یعنی کیا؟ بیلنس ہے، وہ اپنے کام کرتے چلے جاتے، اپنے لائن پہ کام کرتے چلے جاتے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے چلے جاتے، ایک ذرہ برابر بھی ان کے یہاں مخالفت نظر نہیں آتی، کبھی چاند نے شکوا نہیں کیا سورج بھیا دیر سے نکلتے ہیں یا دیر سے ڈوبتے ہیں، کبھی سورج نے شکایت نہیں کی، خود شکایت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا اور کائنات میں بیلنس ہے۔ اب ہم لوگ اس کو اس نظریے سے مطالعہ کر سکتے ہیں، پروردگار عالم نے قانون کے تحت نظام کو بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت نظام، اس نے اور دعوت بھی دیا انسانوں کو کہ تم کائنات کا مطالعہ کرو، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفس، تم جاؤ اپنے گھر سے باہر نکلو اور نکلنے کے بعد کائنات کا مطالعہ کرو، دیکھو درختوں کو، دیکھو چاند و سورج کے طلوع غروب ہونے کو، دیکھو اور ان سے سبق لو، کیا سبق لو؟ اپنی زندگی کو بھی اعتدال کی طرف لانے کی کوشش کرو، قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کرو۔ حتیٰ پروردگار عالم نے بعض سورتوں میں اشارہ کیا ہے، حتیٰ ایک درخت کا پتہ، اگر فرصت نہیں ہے زیادہ مطالعہ کرنے کی، بزی لائف ہے تمہاری، تو ایک درخت کا پتہ توڑو اپنے ہاتھ میں، اس درخت کے پتے کو غور سے دیکھو، ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ دیکھو، دو مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ دیکھو، کیا اس پتے میں کوئی عیب تمہیں نظر آئے گا؟ کسی بھی درخت کا پتا ہو، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ، اس کا حسن، اس کا انداز، اس کا طریقہ، اس کا رنگ، اس کے اندر رگے، اس کے اندر جو لائن سے اس کو گنتے چلے جاؤ، کہیں بھی تمہیں عیب نظر نہیں آتا، کہیں بھی عیب نظر نہیں آتا، کائنات میں جو پروردگار نے بنایا کہیں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں نشے میں فراز ہے تو اس میں بھی حسن ہے، کہیں بلندی ہے تو اس میں بھی حسن ہے، کہیں پستی ہے تو اس میں بھی حسن ہے، کہیں پانی بہ رہا ہے تو اس میں بھی حسن ہے، کہیں پانی برس رہا ہے اس میں بھی حسن ہے. حتیٰ بعض علماء کہتے ہیں جو مصیبتیں آتی ہیں جو نیچر سے جس کا کنیکشن ہے وہ انسان کی زندگی میں آتے اس میں بھی حسن پایا جاتا ہے، اس میں ایک امتحان بھی ہے تو حسن بھی ہے. کائنات جب بے عیب ہے تو اس بے عیب کائنات میں پروردگار عالم عیب دار انسان کو قبول نہیں کرتا ہے. اس سے ایک سبق انسان اپنی زندگی میں لے گا تو انسان اپنی زندگی میں جو موجود عیوب ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک نظام جو پروردگار عالم نے بنایا وہ نظام اعتدال پر رکھا ہے کائنات میں. اعتدال کرتے سورہ یاسین میں اشارہ کیا، چاند سورج کے دائرے میں نہیں آتا، سورج چاند کے دائرے میں نہیں آتا. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی طرف ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اعتدال ہے. دوسرا جو نظام ہے کائنات میں جب اعتدال ہے تو پروردگار عالم نے خود انسان کے وجود میں بھی اعتدال برقرار رکھا ہے. خود انسان کے وجود میں بھی الذی خلقک فسواک فعدلک، لفظ عدلک یعنی اعتدال. پروردگار عالم کہتا ہے ہم نے انسان کو اعتدال کے ساتھ بنایا ہے، اس کے اندر جو صفات ہیں اس کی جو جسمانی ساخت ہے ہم نے اعتدال کے ذریعے سے بنایا ہے. اس کے جسم کے ساخت کے بارے میں انسان آج کل کے اسکالرز نے سٹڈیز کیے، انسان کا بدن معتدل ہے دوسرے حیوانات سے کمپیئر کیا جائے، دوسرے اینیملز کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو انسان کا وجود معتدل ہے، دو پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے گرتا نہیں ہے جی، اس کے دو آنکھیں پر وغیرہ میں آتا کہ معتدل وجود ہے، اس سے بہتر وجود نہیں ہو سکتا ہے. اگر اپنے آپ کو کمپیئر کرے ان حیوانوں سے جو تیز دوڑتے ہیں تیز بھاگتے ہیں کہیں نہ کوئی کمی نظر آتی ہے، لیکن انسان کا وجود پروردگار عالم نے اس طرح بنایا ہے کہ کہیں کمی نظر ہی نہیں آتی. الذی خلقک فسواک فعدلک الم نجعل له عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں عطا نہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں یہ، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں عطا نہیں کی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ہم نے دو ہونٹ تمہیں عطا کیے اور ایک زبان تمہیں عطا کیے. اسی پر توجہ کرے انسان تو عطا پروردگار کا سجدے کرے گا. اسی ایک نعمت عطا کرے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ ساری چیزیں ہو ہدایت نہ ہو تو فائدہ کیا ہے. پروردگار کہتا ہم عطا کرنے کے بعد تمہاری ہدایت بھی کر رہے تاکہ ان چیزوں کو صحیح استعمال کر سکو، آنکھوں کا صحیح استعمال ہو، زبان کا استعمال ہو. پروردگار عالم اشارہ کرتا چلا گیا، یعنی کیا، یعنی انسان کے وجود میں بھی اعتدال ہے، کائنات میں اعتدال ہے بیلنس ہے اور انسان کے وجود میں بھی اعتدال ہے. پھر ہم سے چاہا کیا گیا ہے، جب کائنات میں اعتدال ہے بیلنس ہے اور انسان کے وجود میں بیلنس ہے، ہم سے چاہا کیا گیا ہے، ہم سے چاہا گیا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی کو بیلنس میں رکھو. اس کا مطلب کیا ہے بیلنس میں زندگی کو رکھنے کا مطلب کیا ہے، قرآن مجید نے انسانوں کی تین قسمیں بتائی ہیں. اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے جی تو صلوات پڑھیں محمد والے. انسانوں کی تین قسمیں بتائیں، ایک انسان ہے سالم، ایک انسان سالم اور تندرست، دوسرا انسان ہے متعادل جو بیلنس کے ساتھ ہوتا ہے، تیسرا انسان ہے انسان کامل. ایک انسان ہے سالم، دوسرا انسان متعادل، تیسرا انسان کامل. انسان سالم کون، قرآن کی اصطلاحیں کچھ الگ ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو اصطلاح ہے وہ الگ ہے. اب بعض چیزوں کو عیب سمجھتے ہیں قرآن مجید ان کو عیب نہیں سمجھتا ہے، بعض چیزوں کو ہم بیماری سمجھتے ہیں قرآن مجید ان کو بیماری نہیں سمجھتا ہے. قرآن کی اصطلاح کچھ اور ہے. میں خوبصورت مثال دے دوں آپ کو، قرآن بعض قریے اور دیہاتوں کو شہر کہتا ہے، بعض شہروں کو دیہات کہتا ہے قرآن. مولانا اکرم تفسیر میں بتایا کیوں پروردگار بس دیہات کو شہر کہہ رہا ہے، شہر کو دیہات کہہ رہا ہے. قرآن مجید کی اصطلاح یہ کہ جس گاؤں میں مومن نظر آئے وہ شہر ہے، جس شہر میں مومن نظر نہ آئے وہ دیہات ہے. قرآن کی اصطلاح کچھ اور ہے کہ جہاں پر مومن نظر آئے وہ دیہاتی کیوں نہ ہو شہر ہے، اس لیے کہ وہاں شعور پایا جاتا ہے. شہر اسے کہتے جہاں شعور پایا جاتا ہو، جہاں شعور نہ پایا جائے تو بڑا شہر ہے، اگر مومن نہیں ہے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ دیہات ہے. بس کہتے ہم نے بعض انبیاء کو دیہاتوں کی طرف بھیجا، جب تاریخ کا مطالعہ کرتے وہ دیہات نہیں ہے، مصر تو شہر تھا، اس نامہ نے وہ شہر تھا. پر اللہ کہتا نہیں ہم نے دیہات کی طرف بھیجا، کیوں دیہات کی دیہات کرا پروردگار مصر کو، اس لیے کوئی مومن تھا ہی نہیں. جب مومن ہی نہ ہو تو وہ شہر بھی دیہات ہے. حضرت موسیٰ جا رہے ہیں مدائن کی طرف، اس زمانے میں مدائن مدین یا مدائن مصر کے مقابلے میں دیہات تھا، لیکن پروردگار کہہ رہا ہم نے ان کو شہر کی طرف بھیجا. کوئی شہر کی طرف بھیجا، وہاں ایک مومن نظر آتا ہے حضرت شعیب کی صورت میں. جب مومن نظر آ جائے وہ دیہات بھی شہر ہے، جب مومن نظر نہ آئے وہ شہر بھی دیہات ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اسی طرح کئی اصطلاحات ہیں قرآن مجید کے، تھوڑا ہمارے عام جو ہمارا ماحول ہے اس سے ہٹ کر ہے. بعض بیماریوں کو ہم بیماری کہتے ہیں، بعض بیماریوں کو ہم بیماری نہیں سمجھتے. قرآن کہتا نہیں، تندرستی اور بیماری کا معیار ایمان کا ہونا اور نہ ہونا ہے. تو تندرست کون ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ صحت مند کون ہے؟ صحت مند وہ جس کے پاس ایمان پایا جاتا ہو. بیمار کون ہے؟ بیمار وہ جس کے پاس نفاق پایا جاتا ہے. فی قلوبہم مرضن، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے. قرآن کہتا ہے یہ بیماری کون سی ہے، یہ بیماری کون سی ہے؟ قرآن میں کہتا ہے نفاق کی بیماری ہے. فی سورہ بقرہ میں پروردگار نے ذکر کیا، فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ خدا کے فرامین کے اوپر عمل نہیں کرتے تو دن بدن ان کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. ایمان کو معیار بنایا ہے تندرستی کا اور بیماری کا. اگر ایمان ہے تو تندرست ہو، اگر نہیں ہے تو بیمار ہو. کچھ بیماریاں ہیں قرآن مجید میں ذکر کیا، اگر وہ کسی کے پاس آ جائے وہ انسان سالم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کم از کم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تندرست بناؤ. پروردگار کیسے تندرست بنائے؟ کچھ بیماریوں سے اپنے وجود کو بچاؤ. پروردگار وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ سورہ حجرات میں پروردگار نے ارشاد فرماتا ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، سب سے پہلی بیماری جس سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے تندرست بنانے کے لیے کہ میں دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤں. کہ نتیجہ کیا ہے؟ کہ میں جس کا مذاق اڑا رہا ہوں ممکن ہے وہ مجھ سے اچھا ہو، تو میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا، در حقیقت اپنے ایمان کا مذاق اڑا رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو گفتگو سخت نہ ہو جائے. قرآن مجید کہتا ہے سب سے پہلی بیماری، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو تندرست مومن بنو گے یا بولے انسان سالم. بیماری کون سی ہے؟ مذاق نہ اڑا. ایک جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، جانے انجانے میں کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں. پیغمبر اسلام نے دیکھا بعض اصحاب ایک شخص کو گھیرے ہوئے ہیں اور گھیرے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں، ہنستے چلے جا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. پیغمبر اسلام قریب کیا ہوا، کہا یہ رسول اللہ دیکھیے یہ دیوانہ ہے، اس کو دیکھیے گا یہ دیوانہ ہے. پیغمبر اسلام قریب گئے، اس کو دیکھا اس شخص کو. دیکھنے کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ دیوانہ نہیں ہے. ہماری اصطلاح پیغمبر کی اصطلاح دیکھیے گا، پیغمبر اسلام اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ بیمار ہوگا چکا ہے، جسمانی بیماری اس کے پاس ہے، اس کا علاج کراؤ تو یہ اچھا ہو جائے گا. میں تمہیں بتاؤں بیمار دیوانہ کون ہے؟ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے وہ دیوانہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا دیوانہ وہ ہے جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، نہ زمین پہ وہ راستہ بنا سکتا ہے نہ آسمان کو نیچے لا سکتا ہے، وہ دیوانہ ہے. پاگل وہ ہے جو کام کر نہیں سکتا وہ کرتا چلا جا رہا ہے، جس کے اختیار میں کچھ نہ ہو وہ دیوانہ ہے، یہ تو بیمار ہے. وہ بیمار اور دیوانگی میں کتنا فرق ہے ہماری اصطلاح اور پیغمبر اسلام کی اصطلاح میں. دیوانہ کون ہے؟ قرآن کے بعض اصطلاح ہمارے پاس وہ نہیں ہے. قرآن یہ بیماری ہے، اس کو نکالنا پڑے گا. نفاق سب سے بڑی بیماری، پھر قلوب ہے مرض، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا سب سے بڑی بیماری، دوسری بیماری، تیسری بیماری ولا تنابزو بالالقاب، ایک دوسرے کو غلط ناموں سے مت پکارو، کفر کے ناموں سے مت پکارو، غلط ناموں سے نہ پکارو. اس لیے ان کے نام کو تم نے بگاڑ دیا تو چاہے وہ چپ ہو جائے لیکن دل میں ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، دل میں ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے. خصوصی طور پر ہم جو نام رکھتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، ان ناموں کو بگاڑو نہیں. یہ نام نام نہیں، یہ اسماء حسنا پروردگار ہے. قرآن کہتا نہیں ان ناموں کو بگاڑو نہیں. ولا تنابزو بالالقاب، غلط ناموں سے مت پکارو. بعض لوگ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے نام پوچھتے ہیں، خاندانی نام پوچھتے ہیں، غرض جاننا نہیں ہوتا. اگر تعارف کے لیے ہو تو اچھا ہے لیکن جاننا نہیں ہوتا. کسی نے صحابی نے پوچھا حضرت سلمان سے، سلمان تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا، یہ سوچنا یہ سننا چاہتے تھے کہ سلمان فارسی کوئی زرتشتوں کا نام بتائیں گے، ستارہ پرستوں کا نام بتائیں گے، کفر کے نام بتائیں گے تو ہم ہنسیں گے، ہم ایمان پر ہیں، ہمارے باپ کا نام اچھا، ہمارے دادا کا نام اچھا، نہ تمہارا باپ کا نام اچھا ہے نہ تمہارے دادا کا نام اچھا ہے. سلمان فارسی نے کہا انا سلمان وابن الاسلام وابن القرآن، میں سلمان ہوں، میرا باپ کا نام اسلام، میرے دادا کا نام قرآن. سبھی کے سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ناراض ہونے والا صاحب جو بڑے بڑے تھے اس زمانے میں، بڑے بڑے قبیلے والے، بڑے بڑے نام رکھنے والے، وہ ناراض ہوئے، یا رسول اللہ سلمان کی زبان بہت چلنے لگی ہے، سلمان کی زبان بہت چلنے لگی. کیا کہہ دیا؟ کہا سلمان من، سلمان کہہ رہے ہیں وابن الاسلام وابن القرآن، یہ اسلام و قرآن کے بیٹے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا ہر انسان اپنے عقیدے کا فرزند ہوتا ہے، ہر انسان اپنے ایمان کا بیٹا ہوتا ہے، جیسا ایمان ہے ویسے بیٹا ہوگا. چونکہ سلمان کا ایمان ہے اسلام پر اور قرآن پر، گویا سلمان اسلام اور قرآن کا فرزند ہے. معیار بتایا ہے، اگر ایمان مضبوط ہے تو باپ کا نام نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا اس کا ایمان کس بنیاد پر ہے. ولا تنابذوا بالالقاب، ہم اپنے نام رکھے، اپنے بچوں کا نام علی رکھے اور اس کو بگاڑ دیں، حسن رکھے اور بگاڑ دیں، یہ خوبصورت نام، اس سے خوبصورت نام آپ لائیں گے کہاں سے؟ ہمارے استاد یہ کہا کر رہے تھے ہمارے رہبروں کے جیسے نام ہے دوسرے مزاج میں ویسے نام بھی نہیں ملتے، بڑی مشکل سے نام رکھتے ہیں. اگر ڈکشنری اٹھا کر دیکھا جائے تو نام کا معنی ایسا نکلتا ہے انسان بھری محفل میں ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے. جی ایسے نام بھی نہیں، جیسے ہمارے رہبروں کے نام ہے ویسے نام تک ان کے پاس نہیں ہے. تو جب ناموں میں مقابلہ نہیں ہو سکتا تو صفات میں کہاں سے مقابلہ ہو؟ نام تک نہیں ملتے ہیں، اور اتنے خوبصورت نام ہے، علی کا نام لبوں کے تمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ہمیشہ ورد ذبح ہو علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد ذبح ہو علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. یہ نام بڑا خوبصورت نام ہے، یہ ناموں کا احترام کرنا چاہیے. یہ نام صرف نام نہیں، یہ نام ناموں کے سائے میں صفات بھی ہے، یہ نام نام نہیں، یہ ناموں کے سائے میں صفات بھی ہے. کہ نگلا تناب اور لڑکا بھی بیماری ہے، قرآن کہتا ہے یہ بیماری ہے، اس سے اپنے آپ کو وجود کو الگ کرو. ولا تلمزو، چوتھی بیماری، دوسروں کے عیبوں کو تلاش مت کرو. دیکھیں ایک ہے عیب نظر آ جاتے ہیں تو بتا دو، بعض لوگ ہوتے ہیں عیب کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی نکل رہا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ کہاں سے جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں مڑ رہا ہے، کون سی گلی میں جا رہا ہے، کس گلی میں جا رہا ہے. عیب ہے تو بتانے کا حکم ہے، لیکن عیبوں کو ڈھونڈنے کا حکم نہیں ہے، عیب کھودنے کا حکم ہمارے پاس نہیں ہے. بلا کرنے دو، یہ نہیں کہ تم الفاظ سے یاد نہ کرو، دوسروں کے آئبوں کو مت ڈھونڈو. اگر ڈھونڈو گے تو تمہارا دل بیمار ہوگا، بیمار ہوگے تو پھر تم تندرست نہیں رہو گے. کئی بیماریوں کا تذکرہ کیا، مجھے جانا نہیں ہے، کئی بیماریوں کا تذکرہ کیا. وہ بیماریاں انسان کو بیمار بنا دیتی ہیں، وہ بیماریاں آج کی دنیا میں ہمیں بیماری نہیں لگتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ بیماری نہیں، قرآن کہتے ہیں وہ بیماری ہے. اگر انسان سالم تندرست کہلانا چاہتے ہو تو ان بیماریوں سے دور کرو جسے قرآن بیماری کہہ رہا ہے. خب کم از کم انسان سالم بنے، قرآن کی اصطلاح میں کم از کم انسان سالم بنے، یعنی کیا؟ میں بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، عبادتیں بجا لاؤ یا نہ لاؤ لیکن اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو. یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس کی طرف غور کیجیے گا. عبادت بجا لانا آسان ہے، گناہوں سے دامن کو بچانا مشکل ہے. جس نے دامن کو گناہوں سے بچا لیا پھر عبادت کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود چلا آئے گا. بہت مشکل کام پہلے کرو. کیا ہے مشکل کام؟ تقویٰ کا مطلب واجبات کو انجام دینا نہیں، تقویٰ کا مطلب گناہوں سے دامن کو بچانا ہے. پرہیزگاری، پرہیز ہم ترجمہ کرتے ہیں، اگر تو ترجمے پر کافی بحث ہوتی ہے، ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال ہم کرتے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، بس غلط چیزوں کو آنکھ بند کر کے انجام دینا ہی پڑتا ہے.
پرہیزگاری کو. پرہیزگاری یعنی کیا؟ کم از کم خطاؤں سے اپنے دامن کو بچاتے چلے جاؤ. جب بچاتے چلے جاؤ گے پاکیزگی جب دل میں آتی چلی جائے گی تو پاکیزگی کا نتیجہ عبادت ہے. پاکیزگی کا نتیجہ عبادت ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو بیمار مت بناؤ, پرہیز کرو اور بن جاؤ انسان سالم. گفتگو یہاں تک, یہ تمہیدی گفتگو تھی. اب دوسرا مرحلہ جو قرآن مجید کہتا ہے, نہیں ایک دوسرا اور مرحلہ ہے جو انسان سالم سے بڑھ کر ایک انسان ہے, وہ کون ہے؟ انسان متعادل, وہ انصاف پسند انسان, معتدل انسان. جیسے کہتے ہیں ہوا معتدل ہے, یعنی کیا؟ نہ گرمی ہے نہ سردی ہے. پروردگار عالم نے اعتدال کا پیغام دیا ہے انسانوں کو. اب یعنی کیا یہ اعتدال کا پیغام؟ پروردگار عالم نے انسان کی زندگی کو, روزمرہ زندگی کو 24 گھنٹوں کے دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک ہے دن اور ایک ہے رات, برابر تقسیم کر. دن کے کام دن میں کرو, رات کے کام رات میں کرو. یعنی اعتدال جو قرآن مجید نے برقرار کیا ہے دن اور رات, اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ آخرت کے لیے کام کرو, میں اشارہ کروں تاکہ زیادہ بور نہ ہو جائے, آخرت کے لیے کام کرو لیکن آخرت کے لیے کام کرتے ہوئے دنیا میں اپنے حصے کو مت بھولو. اور دنیا کے لیے کام کرو لیکن دنیا میں کام کرتے ہوئے آخرت کا حصہ مت بھولو. جو دنیا و آخرت کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہ اعتدال والا ہوتا ہے, وہ بیلنس والا ہوتا ہے. یہ اعتدال یعنی دنیا اور آخرت. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کی توجہ کو قرآن سے میں اور قریب کرو. قرآن مجید میں 115 مرتبہ دنیا کا نام آیا ہے اور 115 مرتبہ آخرت کا نام آیا ہے. آپ تحقیق کیجیے گا, جائیے انشاءاللہ. 115 مرتبہ دنیا کا نام آیا ہے اور 115 مرتبہ آخرت کا نام, یعنی کیا؟ دنیا اور آخرت میں بیلنس کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں اتنے نہ کھو جاؤ کہ آخرت ہاتھ سے نکل جائے, اور آخرت میں اتنے نہ کھو جاؤ کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے. اور دعا بھی کرو تو دونوں میں تول برابر ہو. جاگ رہے حضرات؟ دعا بھی کرو تو دونوں میں برابر ہو. کیا ہے دعا؟ ہم نماز میں دعا پڑھا کرتے ہیں ہمیشہ, بچوں بھی یاد ہے ان کو, بچوں بھی یاد. ربنا آتنا فی الدنیا, کیا ہے یہ دنیا, کیا مانگ رہے ہیں دنیا میں؟ حسنا. وہ فی الآخرت حسنا, دنیا میں بھی حسنا دے آخرت میں بھی حسنا دے, دونوں میں برابر دعا میں بھی مانگ رہے. تو ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ حسنا ہے. حسنا یعنی ایک نیکی. آپ کہیں گے بارگاہ پروردگار مانگنے میں کنجوسی کیوں گئی, ایک نیکی کیوں مانگی ہے بارگاہ پروردگار سے؟ حسنا عربی لفظ ہے نیکی, اور جب مؤنث استعمال ہوتی ہے نیکی یعنی ایک کا معنی آتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, پروردگار مجھے دنیا میں ایک نیکی دے, وہ فی الآخرت حسنا, برابر وجود میں برابر, عمل میں برابر, دعا میں برابر. وہ فی الآخرت حسنا, پروردگار دنیا میں ایک نیکی دے آخرت میں ایک نیکی دے. پروردگار کہتے ہیں میری بارگاہ میں جتنا مانگنا چاہتا ہوں مانگ لو, اور یہ قرآن مجید کہتے ہیں ایک نیکی مانگو. پروردگار یہ ایک نیکی کیا ہے؟ تفسیر آیت الناسی مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں لکھا ہے, وہ ایک نیکی ہے محبت اہل بیت. تو پروردگار دنیا میں مجھے محبت اہل بیت عطا کر, آخرت میں محبت اہل بیت. اس لیے کہ محبت ایک نیکی نہیں ہے, محبت اکیلی انسان کی زندگی میں نہیں آتی. جب محبت آتی ہے تو سارے کمالات لے کر آتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مشکل گفتگو ہے نہیں, محبت اکیلی نہیں آتی کبھی بھی. اہل بیت کی محبت تنہا نہیں ہے, اس محبت میں سارے کمالات چھپے ہوئے ہیں, سارے کمالات ہیں. علم بھی اس میں ہے, شجاعت بھی ہے, سخاوت بھی ہے, جرات بھی ہے, فضیلت بھی ہے, عظمت بھی ہے, عزت بھی ہے, سارے کمالات اس محبت میں چھپے ہوئے ہیں. جب محبت دل میں آ جاتی ہے تو وہ صفات بھی محبت کے ساتھ چلے آتے ہیں. جب محبت نکل جاتی ہے تو وہ صفات بھی اسی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اس لیے جو محبت کے بغیر کام کرتا ہے وہ محبت صفات ہی ہے ہی نہیں, تو پھر کام کیا ہے؟ صفات کے بغیر, محبت کے بغیر جو کام کرتا محبت ہے ہی نہیں, تو پھر کام کیا ہے؟ اس لیے میرا انیس نے کہا, بندہ ہزار سال عبادت اگر کرے اور ضرب قدر کوہ احد راہ حق میں دے, اور بے گناہ شہید بھی ہو زور و جور سے, حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں, جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں.
ہزار سال عبادت کرو، ہزاروں روزے رکھو، 70,000 حج کرو، اگر دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو تک سنگ نہیں دے گا. اگر جنت کی خوشبو سنگنا چاہتے ہیں تو محبت اکیلی نہیں آتی ہے، محبت صفات کو لے کر آتی ہے. یہ ذمہ داری یہاں بڑھ جاتی ہے. غریب گزشتہ مجلسوں سے آپ ملائیے، محبت اکیلی نہیں آتی، محبت صفات کو لے کر آتی ہے، یہ لشکر کو لے کر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا چاہنے والا ذلیل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محبت کے ساتھ عزت بھی ہے. علی کا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا، اس لیے محبت کے ساتھ علم بھی ہے. علی کا چاہنے والا بخیل نہیں ہو سکتا، محبت کے ساتھ سخاوت بھی ہے. علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہو سکتا، اس لیے محبت کے ساتھ شجاعت بھی ہے. اسے جب محبت آتی ہے تو کمالات بھی لے کر آتی ہے. اور اس اللہ سے ہم کیا مانگے؟ علم مانگے، شجاعت مانگے، چلو محبت مانگ لیتے ہیں تو ساری چیزیں ساتھ میں آ جاتی ہیں، ساری چیزیں ساتھ میں آ جاتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ساری چیزیں ساتھ میں بس بھی ہے ہمارے پاس. کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، دنیا اور آخرت میں برابر ہو. پروردگار عالم مجھے دنیا میں محبت اہل بیت عطا کر اور آخرت میں محبت اہل بیت. جب دنیا میں محبت اور آخرت میں محبت ہو نتیجہ کیا ہے؟ وقنا عذابا، انسان ادوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ ہے اعتدال، اور کئی چیزیں اعتدال کے دائرے میں آتی ہیں. غور کیجئے گا، آج کی دنیا کے سب سے بڑی پریشانی بیلنس نہ رکھنا اپنی زندگی کو. اور قرآن مجید نے ہماری روایت اور اس کی طرف بہت تاکید کی ہے. نہج البلاغہ مولا کرم فرماتے ہیں اپنی عبادتوں میں اعتدال برقرار رکھو، اپنی عبادتوں میں اعتدال ہونا چاہیے. کیا عبادت میں اعتدال؟ مولا کائنات فرماتے، مولا کائنات فرما رہے، اگر ہمارا جملہ ہوتا تو 70 اعتراض ہم پر ہوتے. مولا کائنات فرماتے عبادت کم کرو لیکن ہمیشہ کرو. اکثر ہم لوگ جو عبادتوں کو توڑ دیتے ہیں، اعتدال ہمارے ٹوٹ جاتا ہے. شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں درگاہ پروردگار میں، اور خدا کو خدا حافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں، پھر اگلے سال ملیں گے. مولا کہنا فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو غذا کی ضرورت ہے. 3 مرتبہ میں 1 مرتبہ بھی کھانا غذا نہیں ہوتا، روح کی غذا ہو جاتی ہے. اسے مولا کہنا فرماتے ہیں نہیں، خیال کرو اپنی روح کو، اس لیے کہ روح بھی جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جسم کو تو تم نے سیراب کر دیا، روح کو بھوکا رکھ دیا، روح کو پیاسا رکھ دیا. کیا کرے مولا؟ عبادتیں کم کرو اور ہمیشہ کرو. عبادتوں میں ہمیشہ بھی شرط اول ہے، بہت پوری طریقے کا میرا شرط اول ہے. اور اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہارا حوصلہ ہے. مستحبات کے لیے واجبات تو پھر ہمارے جب تک کا سوال نہیں ہے، واجبات تو واجبات ہیں، واجبات میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تو مستحبات میں مولا فرماتے جب تک تمہارا دل تیار ہو اس وقت تک مصلی پر کھڑے رہو، جب دل تیار نہ ہو تو سو جاؤ. اس لیے کہ سست اور شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے انسان یقین کے ساتھ سو جائے.
کیا بات ہے؟
جب دل تیار نہیں ہے، ہاتھ گر رہے ہیں، پیر گر رہے ہیں، ہم نے مصلی پر کھڑے ہوئے. بولا گیا فرماتے نہیں، مستحبات کے لیے جذبہ چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے. اگر ہے حوصلہ جذبہ سے کھڑے رہو، اگر نہیں ہے تو سو جاؤ. سو جاؤ، اٹھو، پھر نماز پڑھو. عبادت اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے زندگی بھر عبادت کر سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ایسی عبادت کرو جو یقین کے ساتھ ہو، دل جاگتا رہے تو عبادت کرو. مستحبہ عبادت اگر جاگ نہیں رہا ہے تو سو جاؤ. واجب مستحبہ کا انجام دو، یاد رکھو. دیکھیں یہ اعتدال میرے عزیز ہے، پوری طور پہ کہتا ہے میرے عزیز. بعض لوگ کہتے ہیں مسئلے پر بیٹھ رہے ہیں مولانا، دوسرا کام نہیں کر سکتے. جی خصوصاً کے گھروں میں آج کل بہت بحث چلتی ہے، پھر وقت کام آیا تو مسلح پر بھیج رہے. یہ بہت ہے، بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کام ہو رہا ہے گھروں میں. مولا کرام فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اعتدال کی طرف توجہ کرو. اگر اعتدال تم نے نہیں اپنایا تو عبادتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. بدنام انسان نہیں ہوتا، بدنام نماز ہوتی ہے. بدنام کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ عبادتیں ہوتی ہیں. مولا کرام فرماتے ہیں نہیں، اس کی طرف خاص توجہ کرو. خصوصی طور پر مستحبات اتنے انجام دو کہ پھر مستحبات کے ذریعے سے واجبات کو نقصان ہونے لگے تو نہ کرو. مستحبات انسان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. نہیں، واجبات تو فرض ہے، سب کو انجام دینا ہے.
ایکسٹرا عبادت اگر انسان کرتا تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے. نماز شب اللہ سے قریب ہونے کے لیے بہترین عبادت، مستحبات بہترین عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں انسان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. لیکن اگر ایسی مستحب جس کی وجہ سے میرے واجب کو نقصان پہنچ رہا ہے تو مولا کہتا ہے یہ مستحبات چھوڑ دو، اس لیے کہ واجب کو بچاؤ. اس لیے کہ جس بنیاد پر مستحبات کی دیوار کھڑی ہوتی ہے اس بنیاد کا نام ہے واجب، اس بنیاد کا نام ہے واجب. اعتدال تمہاری عبادتوں میں ہونا چاہیے. مولا کیا کہوں میں اعتدال برقرار رکھنے کے لیے؟ مولا کہنا فرماتے اپنی زندگی میں منصوبہ بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ اپنی زندگی کا. 12 گھنٹے تمہارے پاس ہے، 14 گھنٹے تمہاری زندگی کے، مولا کہنا فرماتے اس کا ٹائم ٹیبل بناؤ اور اس کو لے آؤ منصوبہ بندی میں، لے آؤ پلاننگ میں لے آؤ. تو کیا کرو، زندگی کو روزمرہ زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ تجارت کے لیے، ایک حصہ حلال لذتوں کے لیے، ایک حصہ دوستوں سے ملاقات کے لیے. اللہ اکبر، مولا کہنا بھی بتا سکتے ہیں، مولا کہنا بتا. چار حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ عبادت کے لیے، دوسرا حصہ تجارت کے لیے، تیسرا حصہ حلال لذتوں کے لیے، چوتھا حصہ دوستوں سے ملاقات کے لیے. جتنا جس کی جتنی ضرورت ہے اس حساب سے تقسیم کرو، چار حصوں میں تقسیم کرو اور اس کا جتنا حق ہے اسے ادا کرو. اور یاد رکھو، یہ ایک حق چھین کر دوسروں کو مت دو، اس لیے اگر تم نے چھیننے کی کوشش کی ظلم نظر آئے گا. اور میں جاب میں رہے گا، اتنی زندگی بعض لوگ جاب جاب کے پیچھے گزار دیتے، ان کا گھر ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. مولا کہنا فرماتے جاب کے گھنٹے نکال کر گھر کو نہ دو، گھر کا وقت نکال کر جاب کو نہ دو. جتنا تمہیں تقسیم کیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. جب بیلنس بگڑتا ہے تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں، بیلنس بگڑتا ہے تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں. مولا گیا آیت اللہ بھائی سے پوچھا گیا بہترین گھر کون سا ہے جس کے لیے مثال دی جا سکے. آیت اللہ بھائی نے کہا جاب کی ٹینشن گھر میں نہ لاؤ، گھر کی مصیبت جاب پہ نہ لے جاؤ. کامیاب ہو جاؤ. جاب کی ٹینشن جتنا زیادہ تر ہم گھر پہ لے آتے ہیں. آیت اللہ بھائی نے اگر بہترین گھر بنانا چاہتے ہو جاب کے کام گھر پہ مت لاؤ. تو مولا کرام نے فرمایا ہے کہ تقسیم کرو، جتنا جس کا وقت ہے اس وقت کے ساتھ تقسیم کرو. اگر تقسیم نہیں کرو گے، بانٹو گے نہیں، اس کا ذمہ داری پوری نہیں کرو گے، جواب دہ ہو گے. حق ہر عبادت کا الگ الگ ہے. عبادت کا حق الگ ہے، تجارت کا حق الگ ہے، دوستوں سے ملاقات کرو، لیکن دوستوں میں اتنے گم ہو جاؤ کہ نہ نماز یاد آئے، نہ جواب یاد آئے، نہ گھر یاد آئے. دوستوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے انسان. آج کل تو دوستی ہی چلتی ہے زیادہ تر، نہ رشتے داریاں چلتی ہیں، نہ جاب نہ عبادت. رات ہم دوستوں میں گزار سکتے لیکن عبادت میں نہیں گزار سکتے. جی دوستوں میں گزار نہیں سکتے، دوست زیادہ چل سکتے ہیں، لیکن مولا کہتا نہیں ان کو وقت دو. اس لیے بغیر اس کی بھی زندگی نہیں چلتی. دوست انسان کی زندگی میں حسن عطا کرتا ہے اگر لمٹ میں رہے تو، ورنہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اگر وہ لمٹ کراس کرے تو. بہت خوبصورت جملات ہیں، احادیث کے جملات ہیں. اپنی زندگی کو اعتدال میں لے آؤ، تقسیم کرو اپنی زندگی کے اوقات کو. کیا کرو بھائی، خوبصورت جو مثالیں دی ہیں مولا کائنات نے، بڑی خوبصورت مثالیں ہیں. اس سے پہلے میں مثالوں کی طرف جاؤں تو کہ آپ لوگوں کو جگہ بھی دو. تو اعتدال کے لیے قرآن مجید نے جہاں پر دنیا اور آخرت میں تقسیم کیا قرآن مجید نے، اور اعتدال کے طور پر رات اور دن کے جو حقوق ہے اس کو ادا کیا ہے. غور کیجئے گا، قرآن مجید میں ایک رات ہے جو سب سے افضل ہے. وہ کون سی رات ہے؟ ایک رات اور قرآن مجید میں جو سب سے افضل ہے، شب قدر کی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پروردگار عالم نے ایک رات کو عظیم بنا دیا، بہت عظیم بنا، ایک زندگی کے برابر. شب قدر یعنی ایک زندگی، الف شہر یعنی کیا، تقریباً 80 سال 83 سال ہوتے ہیں، یعنی ایک زندگی. اتنی حیات مل جائے انسان کو کمال، ایک رات ایک زندگی کے برابر. اگر کسی کو یقین نہیں آتا ایک رات ایک زندگی کے برابر بھی ہوتی ہے تو حضرت حر سے پوچھے کہ ایک رات کا معنی کیا ہے. ایک رات یعنی ایک زندگی، ایک رات یعنی انسان کو یزید کے لشکر سے نکال کر حسین کے لشکر کی طرف لے آئے گی، اور ایک رات یعنی لعنت اللہ سے بدل کر علیہ السلام تک کا سفر. یہ رات بہت معنی رکھتی ہے انسان کی زندگی میں، اگر انسان اس کو توڑنے کی کوشش کرے، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، بہت معنی رکھتی ہے ایک رات. انسان معتبر ہو جاتا ہے. شب قدر بنا دی پروردگار نے ایک رات کو، تو مفسرین کہتے ہیں اگر رات ایک ایسی ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر قرآن مجید میں ایک رات ایسی ہے جو ایک زندگی کے برابر ہے، جو بہترین رات ہے، تو ایک دن بھی ایسا ہونا چاہیے جو زندگی کے برابر ہو، بہترین دن ہو. اسے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، اعتدال کا تقاضا یہ ہے، اگر رات بہترین ہو قرآن مجید میں تو ایسا دن بھی چاہیے جو اس رات کا مقابلہ کر سکے. وہ کون سا دن ہے جس رات کے برابر ہے؟ سناٹا چھا گیا. قرآن مجید کی آیتیں ظاہر سی بات ہے فوراً ذہن میں نہیں آ سکتی. کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جو رات کے برابر ہے، وہ قرآن ثانیت ہے، قرآن ناطق کا دن ہونا چاہیے. تو پکار کر کہا پروردگار عالم نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا. وہ دین کون سا ہے؟ وہ کون سا دن ہے جس دن پروردگار عالم نے دین کو کامل کیا؟ وہ دن وہی ہے جس دن پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ دن بھی اگر کوئی علی کی ولایت کا اقرار کر لے ایک زندگی بدل گئی. وہ قرآن ثانیت کے لیے یہ قرآن دن میں سے دن اور رات میں دونوں میں بیلنس ہوگا. پروردگار عالم قرآن مجید دن اور دنیا اور آخرت میں بیلنس ہے، دن اور رات میں بیلنس ہے. مولا کہنا پہ مثالیں دی ہیں نہج البلاغا میں، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طرح ہم زندگی کو ہمارے بیلنس میں رکھ سکتے ہیں. قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے اور مولا کائنات نے اس کی طرف اشارہ کیا، کس طرح ہم بیلنس میں رکھ سکتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے. آج کے زمانے میں یہ بہت ہی ضرورت ہے ہمارے لیے. نہج البلاغا ہمارے لیے لفظی مشکل کشا ہے. نہج البلاغا لفظی مشکل کشا. اگر ہم کوئی مشکل ہمیں پیش آئے تو ہم یا علی مدد کہتے ہیں. اب یہ عادت نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یعنی عادت اور عقیدہ اور ہوتا ہے. عادت ہے ہمیں یاد دلا دیا گیا جب بھی کوئی مشکل آتے تو کہو یا علی تو ہم مشکل حل ہو جائے گی. جب تک وہ عقیدے میں شامل نہ ہو مشکل حل نہیں ہوتی ہے. مشکل حل نہیں ہوتی. ہمیں سوال شک کے دائرے میں لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو یہ مشکل حل ہونے والی نہیں ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا سو بار لے گئی سر بازار مفلسی، سو بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. سو بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نادی علی نے سارا علاقہ بچا لیا. تو یا علی کہتے ہیں مشکلات کو حل کرنے کے لیے، مشکل کشا کو پکارتے ہیں. اور یہ عادت نہ ہو عقیدے میں شامل ہو. اور مولا کائنات نے فرمایا اب کیا کریں مشکل کشا. مولا کائنات فرماتے نہج البلاغا آج جو ہمارے درمیان میں ہے وہ لفظی مشکل کشا ہے. مولا کائنات کو اگر دیکھنا چاہے مولا کائنات کی تصویر ہم لوگ نہج البلاغا میں دیکھ سکتے ہیں. مولا کائنات کی تصویر ہم دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نتیجے تک میں لے آؤں گا کہ انسان کامل کی سجدہ انسان متعدل طرف گفتگو ہے. نہج البلاغا کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. انہیں مشکل آئی آج کے زمانے کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ مولا کائنات نہج البلاغا فرماتے ہیں آج کے زمانے کی سب سے بڑی مشکل ہے جہالت. سب سے بڑی مشکل ہے جہالت. اگر جہالت کا پیکر ہوتا، مولا کائنات فرماتے ہیں اگر جہالت کا پیکر ہوتا جسم ہوتا تو میں ذوالفقار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. کیا کریں وہ جہالت انسان کے اندر ہے، اس کا کوئی پیکر نہیں ہے. لیکن کوئی جاہل اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہی نہیں ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. جس کے پاس علم زیادہ سب سے زیادہ بولتا ہے، بولتا بھی چلاتا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں کہ یہ عالم ہے. وہ پہچانا ہی نہیں جاتا. اگر جسم ہوتا ٹکڑے کر رہتا، جسم نہیں ہے. حتی بعض روایتوں میں اشارہ کیا ہے اگر جاہل خاموش ہو جائے تو امت میں اختلاف ہی نہ ہو. امت میں اختلاف ہوتا ہے امت میں، وہ جہالت کی وجہ سے ہے. علم کی وجہ سے اختلاف نہیں ہوتا ہے. اختلاف نظر اور ہے، اختلاف ذات اور جنگ لڑائی جھگڑے اور ہیں. علم میں اختلاف نظریات میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے لیکن افراد میں اختلاف نہیں ہوگا. اس نے امام خمینی علیہ نے فرمایا کہ سارے انبیاء کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو وہ قیامت تک رہیں گے اسی کمرے میں, کبھی ان کے درمیان ڈھیرا نہیں ہوگا. نہ موسیٰ عیسیٰ میں جھگڑا ہوگا, نہ عیسیٰ اور آخری نبی میں جھگڑا, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. سب کا مقصد الگ ہے, طریقے الگ الگ تھے, مقصد ایک ہے. علم کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں, مقصد ایک ہو سکتا ایک ہے, لیکن جہالت میں نہ طریقہ ہے نہ مقصد ہے. وہاں تو صرف چلانا ہے, وہاں تو صرف چلانا اور چیخنا ہے. تو مولا جان سے سوال کرے, مولا دشمنی اور دوستی کا معیار کیا, کس طرح اعتدال برقرار ہو دوستی اور دشمنی میں. مولا جان فرماتے ہیں کسی کے دوست تم بننا چاہتے ہو بنو, دوستی اختیار کرو, لیکن اتنے نہ دوست ہو جاؤ کہ تم اپنا راز بھی اسے بتا دو. اس لیے کہ ایک دن اگر وہ تمہارا دشمن ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راز تمہارے خلاف استعمال کرے. دوستی میں اتنے شائدہ نہ ہو جاؤ کہ اپنے اسرار کھول دو. یہ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ تو دوسری طرف دیکھیں جملہ مولا جان فرماتے ہیں, دشمنی میں بھی اتنے حد سے نہ گزر جاؤ کہ سارے دروازے بند کر دو, کہ اگر ایک دن دوست ہو جائے تو پھر تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ اکبر. یہ تعریف اگر کوئی کر سکتا ہے تو والی کر سکتا ہے. دشمنی کے سارے دروازے مت بند کرو, کوئی دروازہ کھلا رکھو, ممکن ہے کہ کل ضرورت پڑے اور وہ آ جائے. انسان کیا کرتا ہے, جب دوست ہوتا ہے تو حد سے زیادہ دوستی, اور جب دشمن ہوتا تو حد سے زیادہ دشمنی. لکیر مت کھینچو تمہارے اور دشمن کے درمیان بھی, کیا تم پار نہیں کر سکتے؟ نہیں, ایک دروازہ کھلا رکھو, کم از کم ایک دروازہ. ممکن ہے کہ کل وہ تمہارا دوست ہو جائے, اگر دوست ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر تمہارے اندر شرمندگی کا احساس. ایک دروازہ کھلا رکھو. جب تک یہ اعتدال نہ ہو تمہاری زندگی میں, اس وقت تک تمہاری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. دوستی اور دشمنی کا معیار, ان دونوں کے درمیان اعتدال اور بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. عبادت میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری, محبت اور دشمنی میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری, تعریف اور مذمت میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ کل کے مجھے سے پرسوں کے مجھے میں نے اشارہ کیا تھا, کسی کی تعریف حد سے زیادہ نہ کرو بھیا, وہ چاپلوسی ہو جائے گی. کسی کی تعریف اس سے گھٹا کر بھی مت کرو کہ یہ حسد ہو جائے گا. نہ حسد قبول ہے نہ چاپلوسی قبول ہے, جو ہے وہ بتا دو اور اس کو بھی نہ چھپاؤ. یہ مصیبت یہ ہے کہ جو ہے وہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو انسان مجبور ہوتا ہے خود کی تعریف خود کرنے لگتا ہے. ارے جتنا اس نے پڑھا ہے, جتنا اس نے, اتنا تو تعریف کرو. پھر معاشرے میں ہے کہ معاشرے میں تعریف ہمارے نہیں ہوتی ہے, تو انسان مجبور کیا ہو جاتا ہے, وہ خود اپنے آپ کی تعریف کرنے لگتا ہے. میں تھا میں نے یہ کیا, میں تھا میں نے یہ کیا, اگر میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. ہمارے استاد کہتے ہیں جب یہ جو انسان یہ کہتا کہ میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, تو اسے یہ کہو کہ اگر تم نہ ہوتا تو یہ کام اس سے اچھا ہوتا. تم نے بگاڑ دیا سارا کام, بگاڑ دیا, اچھا ہوتا. پھر کیا تعریف, کس طرح تعریف ہو؟ انسان اپنی تعریف کرے بارگاہ پروردگار میں, شکر ادا کرے, پروردگار تیرا شکر ہے کہ اس کام کے لیے تو نے مجھے چن لیا. یہ تعریف ہے, اس کام کے لیے تو نے مجھے چن لیا. ممکن ہے مجھ سے بہتر ہے, اور ہر انسان سے بہتر اس دنیا میں موجود ہے. کوئی تعریف بھی حسد مدح و مذمت میں یا حد سے نہ بڑھ جاؤ, یا حد سے ظلم نہ کرو. مولا کہا فرماتے میرے بارے میں دو قسم کے لوگوں نے, لوگ ہلاک ہو گئے, ایک مجھے حد سے بڑھا دینے والا اور ایک حد سے گھٹا دینے والا. ایک نے حد سے بڑھا دیا, مجھے خدا سے ملا دیا جی, ایک حد سے گھٹا دیا اور مجھے اور معاویہ سے ملا کر بحث کر رہا ہے. کتنا انسان کا ذہن ہے کہ انسان اگر تعریف و مذمت میں انسان اس طرح بحث کرے کہ ایک علی اور معاویہ کہہ رہا اور دوسرا کہہ رہا علی اور خدا. مولا کہنے فرماتے نہیں, یہاں انصاف ہونا چاہیے, جو میرا حق ہے وہ مجھے ادا کرو. میں امام امت ہوں, میں ولی امر ہوں, میں کائنات کا امام ہوں, یہ ہے نہ کہ علی خدا ہے. اگر علی خدا ہو جائے تو ترجمہ کیا ہوگا, جنگ خیبر کو خدا نے اکھاڑا, نہیں خیبر در خیبر کو خدا نے اکھاڑا, مر رب منتا کو پچھاڑا کس نے, خدا نے پچھاڑا. جب خدا نے کیا ہے تو پھر علی کا کمال کہاں ہوگا؟ بندہ جب کام کرتا ہے تو تعریف کے قابل ہوتا ہے, خدا جب کیا کام کرے کیا تعریف کریں گے. خدا نے بندے کو, وہ خدائی بندہ ہے, وہ قرآنی انسان ہے جو اعتدال سے بلند ہو کر انسان کامل بن گیا. جو اعتدال, ایک انسان سالم, ایک انسان متعادل اور ایک انسان کامل. اور انسان متعادل کون ہے؟ جو صفات کا حق ادا کرے, گھر کا حق ادا کرو، جاب کا حق ادا کرو، تجارت کا حق ادا کرو، نماز کا حق ادا کرو، روزے کا حق ادا کرو، حج کا حق ادا کرو. یہ انسان متعادل جو حقوق ادا کرتا ہوا چلا جائے. یہ نہیں کہ مسجد نبوی کے باہر چبوترے پہ بیٹھے، داڑیاں لمبی ہو چکی ہو، لباس جریدہ ہو چکا ہو، چہرے پر خاک ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، ایک ہاتھ میں عصا ہو اور کہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. جب پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ اصحاب ہیں، اصحاب صفا ہیں، ماشاءاللہ یہ عبادت گزار ہے. پیغمبر اسلام نے کہا ان کو کھینچ کے لے جاؤ، گھر تک چھوڑ کر آؤ. میں نے میرا ترجمہ ہے، واپس جاتا ان کو کھینچ کے لے جاؤ، کہاں تک چھوڑ کے آؤ، گھر تک لے جاؤ. پیغمبر اسلام نے کہا میرے پاس گھر ہے، میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس بیوی ہے، میں زندگی گزار رہا ہوں. میں ایک نبی ہوتے جو پیغام دے رہا ہے وہ اس طرح زندگی گزار رہا ہے، جو پیغام لے رہا ہے وہ مجھ سے تو ختم آگے. تو ہمارے آگے تھا مطلب اردو موسم لگے دیکھ سے زیادہ تم سے گرم ہو جاتا ہے. جو دیکھ آگ پر رکھے ہوئے ان کی گرمائٹ کم ہو لیکن وہ تم سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے. انقلاب سے زیادہ انقلابی تر ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دیر سے زیادہ چمچے گرم ہو گئے. میں تو شادی کر رہا ہوں، میں عطر لگا رہا ہوں، پسند نماز بھی پڑھ رہا ہوں، مسجد میں آ رہا ہوں، یہ لوگ مسجد کے باہر بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام سے دو قدم آگے ہیں. ان کو کھینچ کے لے جا گھر تک چھوڑ کر آؤ. یہ متعادل یعنی کیا؟ ہر انسان اپنا اپنا حق ادا کرے. سلام کا ایک حق ہے، گھر کا ایک حق ہے، عبادتوں کا ایک حق ہے، مستحب نمازوں کا ایک حق ہے، ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، تجارت کا ہے. جب تک اس کا ادا نہیں کرو گے اعتدال کے دائرے میں نہیں آؤ گے، جب تک یہ معتدل نہیں ہوگے قرآن کہتا ہم تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا. بعض لوگ ہوتے ہیں ایک صفت کو پکڑ لیتے ہیں اور کیجیے گا میں آیا منزل تک. بعض لوگ ہوتے ہیں ایک صفت کے پیچھے دوڑتے ہیں، ساری دوسری صفتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز بہت پسند ہے مولانا، جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو نظر ہی نہیں آتے. کہ ہمیں روزہ پسند ہے، یہ بھوکا کون رہتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہاری پسند کا نام دین نہیں ہے، اللہ کی پسند کا نام دین ہے. اللہ کی ایک صفت کو پکڑ دوسری صفت کو مت چھوڑو. اتنا آگے نکل جاتا ہے ایک صفت کے پیچھے دوسری ساری صفتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار، اس کے ذمہ دار ہم ہی تو ہیں. سارے صفات کو ایک ساتھ لے کر چلنے والا انسان متعادل مومن کون ہے؟ جو صفات کو لے کر جائیں. سارا تفصیل اگر کل کی مجلس میں اگر یاد آ جائے تو تفصیل میں اس کی طرف جائیں گے، ہم دیکھیں کوشش کریں گے جتنا حق ہو سکتا ہے اس کا ادا کریں. تاکہ میں مثال کی طرف آؤں کہ ایک انسان سالم جو گناہ نہ انجام نہ دے، دوسرے انسان متعادل جو صفات کا حقوق ادا کرے. یا تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، یا گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. تیسرا مرحلہ جو انسان کامل کا ہے، جو انسان متعادل سے قدم آگے وہ صفات پر اتنا عمل کرتا ہے کہ خود صفت کو معتبر بنا دیتا ہے. صفت کو معتبر بنا دیتا. نجی البلاغہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نجی البلاغہ مطالعہ کیجئے. ہم نجی البلاغہ کے خطبوں کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے. جب علی کا خطبہ کا مطالعہ کریں گے تقوی کے بارے میں، ایسا لگتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہے. جب مولا کہنا جہاد کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے. جب مولا کہنا انصاف کی بات کرنے لگتے ہیں تو علی سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے. علی جب شجاعت کی بات کرتے ہیں تو علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے. صفات کو شرمندہ تعبیر ہونے نہ دیا علی نے، ہر صفت کو ایسے حق ادا کیا، صفت نے فخر کیا کہ میں علی سے منسلک. صفت نے فخر کیا ہے. اسے کسی بزرگ کا خوبصورت جملہ ہے کہ صفات نے اہل بیت کے قد کو نہیں بڑھایا، اہل بیت نے صفات کے قد کو بڑھا دیا. اہل بیت نے صفات کے قد کو بڑھا دیا. ہمیں کیا پتا تھا شجاعت کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا عدالت کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا سخاوت کسے کہتے ہیں. الفاظ قرآن مجید میں موجود تھے، ان الفاظ کو پہ کر دینے والے ہستیوں کا نام ہے محمد و آل محمد. جی ان الفاظ کو پہ کر دیا، جسم دیا اہل بیت نے. علی نے شجاعت کو پہ کر دیا ہے، اب شجاعت نظر آتی ہے. سخاوت کو پہ کر، یہ انسان کامل ہے. قرآن مجید جو دعویٰ کر رہا ہے، ہمارے بلا رہا، دعوت دے رہا کہ تم انسان کم از کم انسان سالم بنو، لیکن نہیں، کوشش کرو انسان متعادل بن جاؤ، اور کوشش کرو انسان کامل بن جاؤ. اگر انسان کامل بن نہیں سکتے تو ایک انسان کامل کی پیروی کرنا شروع کر دو. لقد کان فی رسول لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ، قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ، تمہیں ہر صفت کا معنی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، ہر صفت کا معنی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. وہ بہت آگے ہیں, کم از کم وہاں کھڑا ہو جاؤ جس سڑک پر وہ کھڑے ہیں. ہم سے تقاضا یہ کہ میں ان کے ساتھ مل نہیں سکتا, وہ بہت آگے, لیکن اسی سڑک پر کھڑا ہو جاؤ جس سڑک پر وہ کھڑے ہیں, وہ آگے ضرور ہے. اسی سڑک پر اگر کھڑا ہو جاؤ, آہستہ آہستہ چلتا بھی رہو, تو امید ہے کہ ایک دن ان کے قریب ہو جاؤں. اگر میں اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑا رہوں, چلتا رہوں, ان رائے کی تم روی جو ترکستانس نہ بھی ہندوستان, کبھی انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جس منزل پر وہ پہنچنا چاہتا ہے. یہی ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ پیغام اعتدال. اہدنا الصراط المستقیم یعنی کیا؟ پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ, یعنی جس راستے پر اہل بیت کھڑے ہیں اسی راستے پر میں بھی کھڑا ہو جاؤں. وہ آگے ہیں میں پیچھے ہوں, لیکن چلتا رہوں تو ایک دن ان کے ساتھ مل جاؤں گا. یہ پیغام اعتدال. عبادتوں میں بھی اعتدال چاہیے, عبادتوں میں بھی اعتدال چاہیے. ہر وقت انسان اس کی طرف توجہ دے, حقوق کے صفات کو ادا کرتا چلا جائے. شب عاشور جو امام حسین نے پیغام دیا, یہی پیغام دیا, ایک رات کی مہلت لے لو. ہم لوگ اسی بحث میں رہ گئے, مہلت لی تھی کہ دی تھی. بڑی بڑی مجلسیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں, لی تھی کہ دی تھی. تو ہمیشہ ان کے لیے یہ کہتا ہوں, لی تھی عبادت کے لیے, دی تھی حر کے لیے. لی تھی عبادت کے لیے. کیا جملہ فرمایا امام نے, جاؤ ایک رات کی مہلت لے لو. کیوں بولا ایک رات کی مہلت کیوں لو؟ عبادتوں کا حق ادا ہو جائے. وہ کون سی عبادتیں جس کا حق ادا ہو جائے؟ تو امام نے شب عاشور کہا, انی احب الصلاۃ والدعاء والاستغفار وتلاوۃ کتاب. میں نماز کو بہت پسند کرتا ہوں, میں دعا کو بہت پسند کرتا ہوں, میں استغفار کو بہت پسند کرتا ہوں, میں قرآن کی تلاوت کو بہت پسند کرتا ہوں. شب عاشور کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا مولا. یہ انسان ایک کامل دشت کربلا میں صفات کو آگے بڑھا رہا ہے. نماز کا تذکرہ کیا؟ شب عاشور اور روز عاشور. نماز پڑھ کے بتایا. نماز کی چاہت کا مطلب کیا ہے؟ جب تیر چل رہے ہوں نماز میں دیری نہ ہو, جب تلوار چل رہے ہوں نماز میں دیری نہ ہو. دعا, امام نے دعا کا تذکرہ روز عاشور کیا, جب آخری رخصت کے لیے آئے تھے شہزادی زینب سے خطاب کر کے فرمایا امام حسین نے, بہن زینب جب نماز شب پڑھنا تو اس حسین کو بھی یاد کرنا. یہ امام کو آخری رخصت کے موقع پر دعا یاد آ رہی ہے. دعا یعنی اللہ سے ارتباط, دعا یعنی اپنے پروردگار سے کنیکشن, کہ انسان آخری وقت میں بھی وہ یاد کر رہا ہے کہ میرا رابطہ اللہ سے زندگی میں بھی رہے, موت کے بعد بھی رہے, رابطہ مضبوط رہے. دعاؤں میں فراموش نہ کرنا, اپنی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری رخ سے دیکھیے گا, امام کو زینب کی نماز پر کتنا بھروسہ تھا. عشق علی کی شیر دل بیٹی کے کردار پر امام وقت کو کتنا اعتماد تھا کہ وصیت کر رہے ہیں کہ بہن میرے لیے نماز میں دعا کرنا کہ زینب نماز شب بھی ترک نہیں کرے گی. کتنا آسان ہے محراب میں سجدہ کرنا, کتنا آسان مشکل ہے مقتل میں سجدہ کرنا, کتنا آسان ٹھنڈی چھاؤں میں نماز پڑھنا, کتنا مشکل ہے جلے ہوئے خیموں کی راہ پر بیٹھ کر نماز تہجد پڑھنا, کتنا آسان ہے کھلے ہاتھوں میں تکبیر کہنا, کتنا مشکل ہے جس ہاتھوں میں رسن بندی ہو ان ہاتھوں سے تکبیر کہنا, کتنا آسان ہے چادر کے ساتھ نماز پڑھنا, کتنا مشکل ہے بے رائی کے باوجود اللہ کو یاد کرنا. یہ آسان نہیں ہے, ہر لمحہ قیامت کا مرحلہ ہے. اس شہادت سے بڑھ کر مصیبت اسارت کی ہے. شہید ایک مرتبہ اپنی جان قربان کرتا ہے, اسیر ہر لمحہ اپنی جان قربان کرتا ہے, ہر لمحہ اپنی جان قربان کرتا ہے. کتنا اعتماد تھا زینب کی نماز پر مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. استغفار کا بھی کیا, حر کو موقع دیا بدل جائے, سوچے اور آ جا رہا ہے آپ کی طرف,
اور تلاوت کتاب ہے. اور امام نے کہا قرآن کی تلاوت مجھے بہت پسند ہے. شب عاشور امام نے خیمے میں بیٹھ کر آیتوں کی تلاوت کی, آیتوں کی تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کی. یہ سلسلہ رکا نہیں, روز عاشور اب خطبے دیتے رہے, آیتوں کی تلاوت کرتے رہے. آخری وقت آپ نے خطبہ دیا, آیت کی تلاوت کی. آپ مقتل کی طرف جا رہے تھے, آیتوں کی تلاوت کی. آپ کی شہادت کے بعد نوک سنا پر آپ کا سر بلند کیا, لیکن حسین سے قرآن کو کوئی جدا نہ کر سکا. حسین کا سر آیتوں کی تلاوت کرتا رہا. اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ارے اصحاب کہف تو واقعی عجیب ہے, معجزہ ہے, لیکن اس میں اور حسین کے معجزے میں فرق ہے. وہ سو کر اٹھے تھے, حسین مر کر زندہ ہو رہا ہے. حسین آیتوں کی تلاوت کرتے گئے. علماء نے کئی تفسیریں بتائی ہیں الگ الگ کتابوں میں کہ امام کیوں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہے. بعض نے کہا اس لیے آیتوں کی تلاوت کرتے رہے تاکہ دنیا والوں کو یہ بتا دے اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے, قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. انی تارکم فیکم الثقلین کی تفسیر امام بیان کرتے جا رہے تھے. امام کیوں آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے؟ بعض علماء نے کہا اس لیے آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے یہ دنیا والوں کو بتا دے اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر کیا جا سکتا, چاہے وہ زندہ رہے یا مر جائے وہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. تو اہل بیت کے چاہنے والوں تم بھی قرآن سے کبھی اپنے آپ کو جدا نہ سمجھنا. بہت علماء نے کہا کیوں حسین آیتوں کی تلاوت کرتے چلے جا رہے تھے؟ امام اس لیے آیتوں کی تلاوت کرتے چلے جا رہے تھے تاکہ دنیا والوں کو یہ بتائے کہ قرآن معجزہ ہے, قرآن جادو نہیں ہے. اگر قرآن جادو ہوتا تو موت کے بعد اس کا اثر نہ ہوتا. موت کے بعد قرآن کی آیتوں کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ حسین یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے. اور بعض نے کہا کیوں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت حسین کرتے چلے جا رہے ہیں؟ امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ شہید زندہ ہوتا ہے, مرنے کے بعد شہید بھی زندہ رہتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتا ہے. اگر شہید کی زندگی پر یقین نہیں آتا تو میرے سر کو دیکھ لو, میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں, اللہ اکبر. بعض نے کہا کیوں امام موکے میدے پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے؟ ارے آیتوں کی تلاوت کر کے حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے اے ظالموں میرے بہنوں کی طرف مت دیکھو, ارے ان کے سروں پہ چادر نہیں ہے, اس حسین کی طرف دیکھو جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا. اس لیے حسین نے دیکھا تھا بے مکنہ و چادر. ارے کربلا سے کوفہ, ارے کوفے سے شام, ارے یہ قافلہ چلتا چلا گیا, بے مکنہ و چادر ہے, ارے دن کی دھوپ ہے, رات کی اوس ہے. روایتیں کہتی ہیں ارے زینب اتنی دھوپ زینب کے سر پر پڑی, بال سفید ہو گئے, چہرے کا رنگ بدل گیا, ارے کوئی دیکھتا تو نہ پہچانتا. ارے جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا, زینب صحنہ خانہ میں بیٹھ گئی, ارے عبداللہ تشریف لائے, جب زینب کو دیکھا کہا اے زینبہ ابھی زینب نہیں آئی ہے, ارے تھوڑی دیر بعد آ جانا. زینب نے پلٹ کر دیکھا عبداللہ کہ تم نے بھی نہیں پہچانا. ارے میں زینب ہوں, میں علی کی بیٹی, میں حسین کی. اللہ لعنت النار من قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مطلع الحسين